مولانا محمد انصار خطیب مدنی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واتن بسنتهم إلى يوم الدين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند ترین ہے۔ مساجد کے اندر اللہ تعالی نے 3 مساجد کو دیگر مساجد پر فوقیت عطا کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی نے جملہ زمینوں پر، جملہ جگہوں پر مساجد کو فوقیت عطا فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب البقاء الى اللہ مساجدها وشر البقاء الى اللہ اسواقها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی کے نزدیک محبوب ترین زمین، محبوب ترین جگہ مساجد ہیں، اللہ تعالی کو مبغوض ترین جگہ بازار ہیں۔ اللہ تعالی نے مساجد کو اپنی نسبت کے ساتھ جوڑا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد تو اللہ کے لیے ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اب مسجدوں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش اور عبادت نہ ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے، مساجد اللہ تعالی کے رحمتوں کے اترنے کی جگہ، لغزشوں اور گناہوں کی معافی کی جگہ ہے۔ مساجد کے اندر بندہ اللہ تعالی سے مناجات کرتا ہے، اللہ تعالی سے اپنی مرادوں کو پورا ہونے کی اللہ تعالی سے تمنائیں لگاتا ہے۔ مساجد وہ جگہ ہیں جہاں پر ہر وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مساجد پر اللہ تعالی، مساجد والوں پر اللہ تعالی کا فضل و انعام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی مساجد کے کو اس وجہ سے اللہ تعالی نے قائم فرمایا تاکہ اس کے اندر اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے، شب و روز اللہ تعالی کی اس گھر کے اندر تسبیح ہو، ہر وقت اللہ کی یاد سے یہ گھر معمور ہو۔ مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کی عبادت اور اللہ تعالی کی طاعت کے لیے آواز لگتی ہے، اور اللہ تعالی کی مغفرت کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے آوازیں لگتی ہیں۔ مردہ دل مساجد میں آ کر زندہ ہوتے ہیں، اور پیشانیاں مساجد میں آ کر اللہ کے سامنے رگڑی جاتی ہے۔ مساجد کی صفیں مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کرتی ہیں، اور آپسی ناچاکی اور نفرتوں کے دور کرنے کی یہی جگہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں مساجد کی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہے، اور اس کو بہت زیادہ شریعت کے اندر اہمیت دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ملتا ہے کہ مساجد کے اندر جو آدمی اللہ تعالی کے لیے ذکر کے لیے بیٹھتا ہے، اور اپنے آپ کو مسجد میں رکھنے کا پابند کرتا ہے، اللہ تعالی ایسے شخص سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح کے ایک وہ شخص جو بڑی مدتوں کے بعد آپ کے پاس آیا ہو، اور آپ اس کے استقبال پر اور آپ کی اس سے جب ملاقات ہوتی ہے جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو مسجد کے اندر اپنے بندے کے بیٹھ کر ذکر و تلاوت کرنے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کو عرش کے سائے کی بشارت سنائی ہے، اور ان لوگوں میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے، رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، ہر اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اپنے تمام مشاغل سے فارغ ہو کر کب میں مسجد کے اندر پہنچ جاؤں، اللہ کو یاد کروں، اپنے اعمال کے اندر اضافہ کروں، اور اس دن کے لیے میں زیادہ راہ تیار کروں جس دن آدمی کے روپے پیسے کام نہ آئیں گے، اور اس دن کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا. تو ایسے شخص کے لیے بشارت سنائی گئی کہ اس کو عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ نصیب فرمائے. جب آدمی مسجد کو آتا ہے اور مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے تاکہ جماعت کا وقت ہو جائے اور بعد جماعت نماز ادا کرے، اس کا یہ مسجد کے اندر بیٹھنا بھی عبادت میں شامل کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا میں تم کو ایسا اعمال نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ کیا تمہارے درجات بلند ہو، تمہارے گناہوں کی معافی ہو؟ تو اس کے اندر 3 چیزیں ذکر فرمائی، ان کے اندر ایک چیز فرمائی وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا، یہ آدمی کے اجر و ثواب اور نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام مسجد کے اندر آتا ہے وہ اللہ تعالی کی مہمانی میں ہوتا ہے، صبح کو بھی آتا ہے اللہ کا مہمان بن کے آتا ہے، شام کو بھی آتا ہے وہ اللہ تعالی کا مہمان ہوتا ہے. اور اللہ تعالی کی مہمانی کا کیا پوچھنا، وہ شخص کس قدر خوش نصیب ہے جو صبح شام مسجدوں سے اپنے آپ کو باندھے رکھتا ہے. سلف کا دور تھا، ہمارے صحابہ تھے، تابعین تھے، ان کا مساجد سے رب اس قدر مضبوط تھا. حضرت سعید نے مسیب، ایک تابعی ہے جلیل القدر تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے 50 سال ایسے گزرے ہیں کہ میں نے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ باندھی ہے. سوچے 50 دن نہیں، 50 مہینے نہیں، بلکہ 50 سال حضرت سعید نے مسیب کے ایسے گزرے ہیں کہ ان کی کبھی تکبیر تحریمہ نہ چھوٹی. اسلاف کا یہ حال تھا، اگر ان میں سے کسی کی جماعت چھوٹ جایا کرتی تھی، 7 دن تک ان کے ساتھی ان کے پاس تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے کہ آپ کی جماعت چھوٹ گئی، اور جماعت کے چھوٹنے کی وجہ سے آپ کتنے اجر و ثواب اور اللہ تعالی کے عظیم عنایات سے محروم ہو گئے. ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا گزر بازار سے ہوا، لوگ بازار کے اندر خرید و فروخت میں لگے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، آپ لوگ دنیاوی تجارت میں لگے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، سب نے اپنا کام کاج چھوڑ دیا، تیز رفتاری سے مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے. وہاں دیکھا کچھ لوگ تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، کچھ ذکر کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا علمی مذاکرہ ہو رہا ہے. وہ ناکام واپس آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، کیا بات ہے، کیوں واپس آ گئے؟ کہنے لگے، آپ نے تو یہ بتایا تھا مسجد نبوی میں میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی تھی. پوچھا کیا ہو رہا تھا؟ دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ ذکر میں لگے ہوئے ہیں، کچھ علم کے کے مذاکرے میں لگے ہوئے ہیں. کہا یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے درہم و دینار کہاں چھوڑا؟ یہ خیر کے اعمال ورثے میں چھوڑے ہیں. انہیں اعمال کا کرنا گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حاصل کرنا ہے. مساجد پہلے زمانے میں اس کے بند ہونے کا تصور نہ تھا. 24 گھنٹے مسجدیں آباد رہتی تھی. ان کی تجارت ان کو ان کی مساجد سے غافل کرنے والی نہ تھی. رجال لا تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نمازوں سے غافل کرنے والی نہ تھی، بلکہ ان کا حال یہ تھا. ایک تابعی کے بارے میں نقل کیا گیا، وہ سنار کا کام کرتے تھے اور ہتھوڑے برسایا کرتے تھے. کبھی انہوں نے ہتھوڑا اٹھایا اور اللہ اکبر کی آواز سن لی، اب وہ ہتھوڑا واپس چیز پر نہیں گرتا تھا بلکہ اس کو روک لیتے تھے اور مسجد کی طرف جایا کرتے تھے. لیکن بھائیوں، آج ہمارا مسجدوں کے سے جو تعلق ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہو چکا. ہمارا آنا ہوتا ہے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، ہم اسی وقت جاتے ہیں جب دوسرا سراب پھیلا جاتا ہے. کویا کہ ہماری کیفیت مساجد کے اندر ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ہم کو آگ کے انگاروں پر کھڑا کر دیا گیا ہو اور کب اس سے ہمیں چھٹکارا ملے. صحابہ کا حال یہ تھا، مسجدوں سے نکلنا ان کے لیے ویسے ہی تھا جیسے کہ مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے. تو جس طرح وہ تڑپتی تھی اسی طرح مسجد سے باہر والے ماحول سے ان کو گھبراہٹ ہوا کرتی تھی اور وہ مسجد کے والے ماحول کے اندر واپس جانے کو اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے. مسجد سے نسبت کا ہونا یہ بہت بڑے خیر کی بات ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یاد کیا جاتا ہے. کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ کہ وہ مؤذن رسول تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے مؤذن تھے. اس اعتبار سے جب ان کا نام آتا ہے ہم احترام سے ان کا نام لیتے ہیں. ایک عورت کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھاڑو دیا کرتی تھی، لیکن ایک رات اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ کرام نے اس عورت کو زیادہ اہمیت نہ دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور راتوں رات اس کی تدفین کا عمل مکمل ہوا. دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کے نہ ہونے کا علم ہوا. پوچھا کیا ہوا؟ کہ کل رات اس کا انتقال ہوا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے مجھے کیوں اطلاع نہیں کی؟ آپ مجھے اس کی قبر دکھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر قبر پر آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی. مطلب یہ ہے بتانے کا، مسجد سے جڑنا اللہ سے اپنے تعلق کا جوڑنا ہے. جو مساجد سے محبت رکھے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دے گا. اللہ کی طاعت والے کاموں میں لگانا گویا کہ اللہ کے قربت کے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. لیکن ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے. مسجد آتے بھی ہیں، آخر میں آیا جاتا ہے، آنے کے بعد خود دوسروں کو ضرر نہ پہنچائے تو یہ حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم کاندھوں کو گردنوں کو پھڑانتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو تکلیف دیتے ہیں. شرح یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح مسجدوں میں آتے ہیں اور مسجدوں کے آنے کے بعد ہم لوگ خطبے کے دوران بھی اپنی گپ شپ میں اور اپنی جو ہے پوری ملاقات کے اندر لگے رہتے ہیں. ایسوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت یاد رکھنی چاہیے کہ جس نے دوران خطبہ گفتگو کی اس نے جمعے کا ثواب اپنا ختم کر دیا, اس کو جمعے کا ثواب نہیں مل پائے گا. مساجد اللہ تعالی کی بڑائی ذکر و تلاوت کی جگہ ہے, لہذا مساجد کے اندر دنیاوی گفتگو, شور و شغب اور معاملات کی باتیں اس طرح کرنے سے احتیاط برتنی چاہیے. اسی وجہ سے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جب بندہ مسجد آتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, تو اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے ہر وہ کام کرنے سے احتیاط برتی جائے جو کام اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنے والا ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ مساجد کے تقدس کو اپنے دل میں جگہ دی جائے, اس کو آباد کیا جائے اپنے اعمال کے ذریعے, اس کی ضروریات کی تکمیل میں آگے بڑھا جائے, اس کے اندر کوئی گندگی نظر آئے اس کو صاف کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے, اچھے عمل بھی پیش کیے گئے, برے عمل بھی پیش کیے گئے. اچھے عمل میں مجھے ایک عمل یہ نظر آیا کہ تکلیف سے چیز کا راستے سے ہٹانا ہے. مسجد کے اندر اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو اس کو ہٹایا جائے, یا گندگی ہو اس کو دور کیا جائے, یہ مومن کے لیے اعزاز کی بات ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اس کو کوشش کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی دیوار پر کسی نے بلغم ڈال دیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے نہیں کہا کہ اس کام کو انجام دو, خود آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لیدا تھا اور اس کو لیدے سے کھرچا اور بلغم کو دور کر دیا. پھر ایک صحابی نے کہا گھر جاؤ خوشبو لے آؤ, خوشبو لے آیا تو پھر اس جگہ پر خوشبو لگا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے تو اس کو کیوں نہ ہم اپنائیں. قرآن مجید جب کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں, مسجد سے اپنے تعلق کے سلسلے میں جائزہ لیں, اگر اس کے اندر کمزوری ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں, تاکہ مسجد اور مسجد کا عمل آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات اور شفاعت کا سبب بنے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.